نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين على غر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بر محمد وآل محمد صلوات. ذہ پروردگار محمد وآل محمد سے عظمت و صدقہ مومنین کرام جہاں جہاں بھی صفِ اذائے حسینی بچھائے ہوئے ہیں پروردگار ان کی اس کوشش کو عبادت شمار فرمائے, ہم سب کی ان کوششوں کو قبولیت کے درجے سے سرفراز فرمائے. جو حاجات لے کے آتے ہیں پروردگار ان کی حاجات پوری فرمائے. جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں غم دکھ تکلیفیں امراض دور فرمائے. خداوند کریم اس مقدس امانت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہ اس میں کوتاہیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں پروردگار ان سے درگزر فرمائے. ذات توحید اس مقدس امانت کو سنبھالنے اور سنبھال کے اپنی آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. علماء کرام کے زحمات سے بزرگان کی محنتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے بزرگان جنہوں نے یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے اگر ہمارے درمیان ہیں تو پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے, اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ دو مومنین ہیں بالخصوص آپ حضرات سے انہوں نے التماس کی ہے, دعا ہے ذات جلیل جناب برادر علی عباس صاحب اور برادر ریاض پنچن جعفری ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مریضوں کی شفا کے لیے, اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے سورہ مبارک فاتحہ. صلوات پڑھ لیجیے. پیغام جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کے عنوان سے کل اس آیا کے ضمن میں ہماری گفتگو شروع ہوئی جس آیت کی پہچان حقیقت میں یہی بنی ہے کہ یہ آیت جناب سیدہ نے یزید جیسے فرعون کے سامنے تلاوت فرمائی. سورہ روم کا آیا نمبر 10 سورہ نمبر 30 ارشاد پروردگار ہوتا ہے ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء پھر ان حضرات کا انجام جنہوں نے برائی کی ہے ان کا انجام بھی برا ہوگا. ان کذبوا بآیات اللہ ان کی برائی کیا ہے انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. وکانو بہا یستہزئون اور وہ ان آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے. اس آیا کا ترجمہ عرض کیا ہے کہ دو قسم کے ترجمے کیے گئے ہیں. اس ترجمے کو ذہن میں رکھیے کہ جن افراد نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوگا کیونکہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. صلوات پڑھ لیجیے محمد. آیت کا مفہوم آیت کا معنی کیا ہوتا ہے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے اور گنتی بھی ہوتی رہتی ہے ہمارے ہاں کی اتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں. آیتیں جتنی بھی ہیں آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی, آیت کا معنی ہوتا ہے پہچان, آیت کا معنی ہے علامت. عربی میں آیت یعنی ہر وہ چیز جو کسی اور چیز کا پتہ دے اس کو نشان کہتے ہیں, اس کو علامت کہتے ہیں. یعنی کسی چیز سے اگر آپ کو کسی اور چیز کا ایڈریس ملتا ہے تو وہ شخص وہ شے جو ہمیں ایڈریس بتاتی ہے وہ آیت کہلواتی ہے. اب ایڈریس کے دو طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم اس ایڈریس کو تحریری طور پر کسی کو بتلاتے ہیں اور بعض اوقات وہ تحریری نہیں بلکہ ایڈریس تصویری ہوتا ہے. یعنی دو طریقوں سے کسی کو پتہ بتلایا جاتا ہے, تحریر کے ذریعے سے یا تصویر کے ذریعے سے. آپ اگر دیکھتے ہیں عموماً اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں مثلاً ہم جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے آتے ہیں تو راستے میں لکھا ہوا ہے ٹورنٹو زو, ٹورنٹو زو کے ساتھ ایک پکچر بھی بنی ہوئی ہے. یعنی اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس تصویر سے اس کو معلوم ہوگا کہ یہاں کیا ہے. ہم جاتے ہیں موٹر وے پہ, ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے ہم, راستہ سیدھا جا رہا تھا, ایک سائن ایسے لگا ہوا تھا جس میں نیچے لکھا ہوا تھا ایئرپورٹ اور اوپر تصویر بنائی ہوئی تھی جہاز کی. یہ پتہ بتلانے کے دو طریقے ہیں, ایک تصویر ہے اور ایک تحریر ہے. آپ بزرگان تشریف فرما ہے مجھے بتلائیے خود کہ وہ تصویر زیادہ اثر رکھتی ہے یا تحریر زیادہ اثر رکھتی ہے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. یہ سوچ لیا نا آپ نے کہ تحریر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھا ہوا ہو. اگر مثلا کوئی آدمی ایسا آتا ہے جس کو انگلش نہیں آتی یا کہیں اردو فارسی علاقے میں جاتا ہے جو اس کو وہ زبان نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا, وہ پڑھ تو نہیں سکے گا
لیکن تصویر اس کو اصل پتہ بتلائے گی. تو مقصد یہ ہوا کہ تصویر والا ایڈریس تحریر والے ایڈریس سے زیادہ قوی اور منزل مقصود کے قریب کرنے والا ہوتا ہے. جو فرمائی اس کی طرف, ایک ہے تحریر اور ایک ہے تصویر. کس کے لیے؟ منزل مقصود کا پتہ بتلانے کے لیے. رات کو میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء آئے, اولیاء آئے, کتب الہی آئیں کس لیے؟ ایک منزل کا پتہ بتلانے کے لیے. اور وہ منزل اتنی عظیم ہے جس منزل کا نام ہے اللہ. منزل کا نام کیا ہے؟ اللہ. انبیاء کس لیے آئے؟ 1,24,000 یا جو گنیے, ہر نبی کیا بتلانے آیا تھا؟ اس منزل مقصود تک پہنچانے آیا تھا جس کا نام ہے اللہ. اس کو دوسرے الفاظ میں کہیے توحید, لفظ بدل دیجیے کہیے عظمت خدا, کہہ لیجیے وہ وجود جس کی ذات واجب الوجود ہے, جو نام بھی دے مختصر یہ اللہ. انبیاء کس لیے آئے؟ اس ذات تک پہنچانے کے لیے. اب پتہ بتلانا ہے تو پتے کے طریقے ہوتے ہیں دو, یا ہوتا ہے تحریر یا ہوتی ہے تصویر. ذات توحید نے آخر زمان کو ایک تحریر دی اور ایک تصویر دی. نہیں سمجھا سکا جملہ, سلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں بھی منزل مقصود وہی ہے جس کا نام ہے اللہ. اس کا پتہ بتلانے کے لیے ایک ہے تحریر جس کا نام ہے قرآن, اور ایک ہے تصویر جس کا نام ہے اہل بیت. اب اگر آپ کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو دونوں نشانیوں کو, دونوں آیتوں کو دیکھتے جاؤ. اور اگر آپ کی ایجوکیشن میں کوئی کمی ہے تو گھبراؤ نہیں, وہ نشان تصویر آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا جس کا نام ہے اہل بیت. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. بی بی نے کیا فرمایا؟ جناب سیدہ فرماتے ہیں کہ برا ہے انجام ان کا جنہوں نے برائی کی. اور برائی کون سی گری بی بی نے؟ سزبو بیات اللہ, انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. وکان میں جہاز تاجیوں, اور وہ اللہ کی ان نشانیوں کو کا مذاق اڑاتے ہیں. ان شاء اللہ گفتگو ہوگی ان ایام میں اللہ کی نشانیوں کی تفصیل. اور مذاق کیا ہوتا ہے, مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے, اس سے گفتگو ہوگی. بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اس آیت لفظ کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیجئے. آیت یعنی نشانی, آیت یعنی پتہ, آیت یعنی وہ چیز جو ایڈریس بتلائے. وہ تحریری ہو تو بھی آیت ہو سکتی ہے, وہ تحریری نہیں بلکہ تصویری ہو تو بھی آیت ہو سکتی ہے. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیے, ہم ایک منظر کی طرف رواندہ تھے, ہمیں معلوم تھا کہ بعض اوقات وہ پتا وہ تحریری ہوتا ہے یا تصویری ہوتا ہے. سب انسان منظر مقصود تک پہنچتا ہے, لیکن ایک شرط ہوتی ہے اس میں کہ پتہ جو بتلایا جا رہا ہے وہ تحریری اور تصویری دونوں ہوں. تو اس میں غور فرمائیے گا اس جملے کی طرف, اس میں ایک کنڈیشن ضروری ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ تحریر اور تصویر میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. پرانے پرانے آزاد تشریف فرمائیں, یہ توجہ فرمائیں گے اس طرف. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تحریر سے پتہ چلتا ہے اور تصویر سے پتہ چلتا ہے. اب تصویر میں ہو کسی حیوان کی تصویر, نیچے لکھا ہوا ہو ایئرپورٹ, مجھے بتلاؤ ہم پہنچ جائیں گے؟ نہیں, لکھا ہوا ایئرپورٹ ہے تو ایئرپورٹ سے متعلق تصویر ہونی چاہیے, جو مثلا جہاز کی. اور اگر دکھانا ہے زو تو تصویر بھی اینیمل کی ہونی چاہیے اور رائٹنگ میں بھی زو ہونا چاہیے. اگر زو کے نیچے ایئرپورٹ آ جاتا ہے تو غلط, اگر ایئرپورٹ کے نیچے اینیمل آ جاتا ہے تو غلط. جب تحریر بچہ بتلانے کے دو طریقے ہیں, تحریر ہے اور تصویر ہے, تو ضروری یہ ہے کہ تحریر اور تصویر عین مطابق ہو تو تب پتہ ملے گا. اب تصویر کا نام ہے اہل بیت, تحریر کا نام ہے قرآن. جب آپس میں مطابقت ہوگی تو پتہ چلے گا, اور راستے میں گم ہو جاؤ گے.
ہمیں بھی رفتار آپ کی سلوات والی رکھنی پڑے گی. سلوات پڑھ لیجیے محمد. اب ہم بھی اپنی رفتار کو وہیں لے آ رہے ہیں جہاں آپ حضرات نے رفتار رکھی ہے نا. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کیا تحریر اور ایک تصویر. پتے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر ان دونوں میں اختلاف ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا, نہ ایئرپورٹ ملے گا نہ زو ملے گا. درمیان میں ہی کہیں کھڑے ہوں گے. اب اللہ تک پہنچنا ہے تو تحریری اور تصویری دونوں پتے ہونے چاہیے, اور شرط ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہوں. میں کہتا ہوں اب تحریر اور تصویر منزل مقصود اگر پتہ ہے, منزل مقصود ہمارا ہے اللہ, اب دیکھتے جاؤ جو تحریر اور تصویر مطابقت رکھتے ہوئے آخر تک لے جائیں ان کو فالو کرتے جاؤ, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اب اسی کو پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین کی صورت میں بتلایا ہے, جس کی میں پہلے اشرے میں گزشتہ سال سے پہلے سال کے اشرے میں میں کافی تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے. حدیث ثقلین انی تارکن فیکم ثقلین, میں آپ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یعنی یہ دو فتح ہیں, کبھی آپس میں یہ مخالفت نہیں کریں گے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اچھا اب ہم منزل تک چلے. دو طریقے ہوتے ہیں, ہم یہاں سے چلے, ہم ایئرپورٹ تک گئے, ایئرپورٹ سے چلے المہدی تک ہم آئے. اب یہاں سے سائن اس طرف کے اور ہوں گے اور وہاں سے سائن اور ہونے چاہیے. آپ بتلائیے ہم یہاں سے چلے تو سائن اور تحریر تھی ایئرپورٹ اور ایئروپلین کا فکسر, واپس اگر ہم یہی سائن ڈھونڈتے رہیں ایئروپلین اور ایئرپورٹ تو ہم المادی سینٹر پہنچیں گے نہیں پہنچ سکیں گے. جاتے ہوئے اور پکچر ہوگی, واپسی پہ اور پکچر ہوگی. اب میں کہتا ہوں ہمیں وہ منظر مقصود تو مل گئی دو چیزوں کے ذریعے سے, قرآن اور ہدایت کے ذریعے سے. اب ضروری یہ ہے کہ جب اس منظر سے ہم پوچھیں تو وہ بھی بتلائیں کہ آپ کی مقصد کی چیزیں کہاں کہاں ہیں. میں اس کو آسان کر دوں. ہم نے پوچھا پروردگار ہمیں تیری ذات تک پہنچنا ہے, اس نے بتلایا دو چیزیں ہیں, ان کا دامن تھام لو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. میں نے کہا پروردگار آپ کی ذات تک تو پہنچ جائیں گے لیکن ان تک کیسے پہنچیں گے, پہلے مرحلہ وہ. ہاں ادھر سے تو ہم ادھر چلے گئے لیکن جب کوئی بندہ پہلے وہاں پہنچ گیا ایئرپورٹ سے, میں جایا یو کے سے, تو اب میں یو کے سے آ کے ایئرپورٹ سے اترا, مجھے المادی سینٹر میں پہنچنا ہے, وہاں کے لیے کیا چاہیے. کیا دیکھیے میں ایک اصول بتلا رہا ہوں, دونوں یہ ہے فس الو احضر ذکر ان کو تم لا تعلمون. اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو آپ ان سے پوچھ لو جن کو پتہ ہو, آپ ان سے پوچھ لو جن کو پتہ ہو. اگر کہیں نہ تصویر نظر آتی ہے نہ تحریر نظر آتی ہے, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کوئی بیچارہ بہرا آنکھوں کا اندھا جو ہو تو وہ کیا کرے. ذکر ان کو تم لا تعلمون, پوچھو اگر آپ نہیں جانتے تو ان سے جو جانتے ہیں. اب میں جب یہاں پہنچا میں نے کہا پروردگار کون جانتا ہے, پھر کیا کریں گے. میں نے رب سے پوچھا کن کے پاس جاؤ تاکہ مجھے پتہ بتلائیں, کہا تو توحید نے کہا ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں, پاس آلو ان سے پوچھو.
میں نے کہا پروردگار اب مجھے کیا پتا کون جانتا ہے کون نہیں جانتا، میرا تو اپنا علم تھوڑا سا ہے، مجھے کیا معلوم کہ کون جانتا ہے. ذات توحید نے کہا کان لگا کے سن، کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ پوچھ لو اسی سے جا کے پوچھ لینا. سلامات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. مجھے نہیں پتا کون جانتا ہے، تو میں نے جو غور سے سنا تو ناظر بلایا کہ خطبہ نمبر 91 میں مجھے سنائی دیا، فرمایا فس آلو مجھ سے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، خطبہ نمبر 91 ناظر بلاغا. میں نے اور جو غور کیا تو کہا بھی نہیں سنا، خطبہ نمبر 187 میں پھر فرمایا سلونی سلونی مجھ سے پوچھ لو. وہ ذات توحید بھیجتے ہوئے کہتی ہے پوچھ لو ان سے جو جانتے ہیں، اور کوئی ایسا ہے جو پکار رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تو راستہ ایئرپورٹ سے المادی سینٹر تک کا بھی حل ہو گیا. اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کا دامن تھامو، ان تک پہنچنا ہے تو اللہ فرماتا فس اللہ ذکر ان کن تم لا تعلمون. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شرط ہے معصوم ہونا امامت کا، تاکہ کہیں راستے میں، اب میں عصمت کی بات کو نیام ہی چھیڑنا چاہتا، عصمت اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہے کہ وہ راہ بتلائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آخر تک لے جائے. کوئی ایسا ہے کہ شروع میں تو ہاتھ تھام لے، راستے میں اس کی نیت خراب ہو جائے. ہاں بہت سارے تھے نا، جب آئے تھے تو ان کی نیت کوئی اور تھی، پھر جب ہاتھ تھام لیا تو کہیں اور لے گئے. تو وہ ہونا چاہیے جو شروع میں بھی اس کی نیت ٹھیک ہو اور راستے میں بھی اس کی نیت بدلے نہیں. اور اسی کو ہم کہتے ہیں نہ شروع میں غلطی کرے نہ درمیان میں غلطی کرے، بلکہ اس کے تصور میں اس کے ذہن میں کسی کو دھوکہ دینا آئے ہی نہیں، اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں. اور معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ ہو. عصمت کا مسئلہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے، اکثر حضرات جو ہے اس کو سمجھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں. اگر کوئی پوچھے ضروری ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے میں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، عقل کا استعمال ہونا چاہیے. عقل اور عقیدہ میں کہا کرتا ہوں ہم عقل وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا، اور جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے. ہاں عقیدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی، اس میں ہم اپنا سارا عقل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جہاں آپ کو استعمال کرنا ہے. عصمت معصوم ہونا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ استعمال کرنی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، مضبوط ترین دلیل جو پہلے سے لے کے بارہویں تک کی عصمت کی ہمارے پاس ہے، وہی حدیث ثقلین ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ دونوں قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے، جب ایک ساتھ رہیں گے تو کتاب خدا میں کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ اس میں ذرہ برابر کمی ہے. جب اس میں کمی نہیں ہے تو جو اس کا ساتھی ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی کمی نہ ہو، اور جس میں کوئی کمی نہ ہو اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں. اس عصمت کے موضوع کی وضاحت میں پھر دوسری آیات ہے، مثلا آئے اطاعت ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. یہ اولی الامر ائمہ کے بارے میں ہے، اور جب ائمہ کے بارے میں ہے تو مطلق ہے اطاعت، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ اولی الامر کیسا ہو کب ہو، کوئی نہ زمانے کی قید ہے اور نہ اس کے اطاعت کے یہ کہے تو مانو وہ کہے تو نہ مانو، نہیں. مطلق اس کو کہتے ہیں، مطلق اطاعت ہے. جب مطلق اطاعت ہے تو مطلق اطاعت ویسی ہونی چاہیے جیسے جہاں خدا کہتا ہے رسول کہتے ہیں، ویسے ہی اس کا کہا بھی ماننا چاہیے. تو اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی وہ غلط حکم نہ دے یا غلط راستے پہ نہ لے جائے. اور یہ مطلق اطاعت نشانی ہے ان کی عصمت کی. یہ بعض اوقات آئے تطہیر کو پیش کیا جاتا ہے، آئے اہل ذکر اس کو بھی آپ کو چند آیات ہیں، بڑا مضبوط ترین، کم از کم آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، تو ساتھ قرآن کا وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کی طرح معصوم عن الخطا ہو. سلوات پڑھ لیجیے محمد والا. تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ برا انجام ہے ان کا جنہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا. اب آیات الہی کیا ہیں؟ وہ پتے، ویسے تو پتا اس کا پتا دیتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے وہ رب بھی کسی کا پتا دیتا ہے یا نہیں. جن کا پتا دے ان کو ہم آل محمد کہتے ہیں. ہاں، تو ان کے ذریعے سے خدا ملتا ہے، خدا کے ذریعے سے یہ ملتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد والا. ابھی جب اس مقام تک آ گئے، اب ہم کیا ان کے فضائل بیان کریں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرتے رہیں؟ بس میں وہ شام کے حاکم کے دربار کے اس شیعہ کا تذکرہ کبھی کبھی کیا کرتا ہوں. اس کو حاکم شام نے، وہ پہلے حاکم شام نے کہا کہ آج سے پابندی ہے ایک نام پہ، اس لیے کہ اس نام پہ بڑے زمانے میں پابندیاں لگتی رہیں، نلو نام اس کا. تو اس مومن نے کہا کہ علی کے نام پہ پابندی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا قرآن کی تلاوت پہ پابندی تو نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت پہ پابندی تو نہیں ہے، یعنی آپ اگر اس کے نام کو منع کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کی تلاوت کرے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد. لہٰذا میں ان حضرات کو کہا کرتا ہوں جو فضائل پڑھتے ہیں کہ ایک کوشش کیا کیجئے، فضائل ان کے یا اللہ سے پوچھا کیجئے یا ان کی ذات سے پوچھا کیجئے. اس لیے کہ شاعر نے کیا کہا ہے اور فلاں قصیدہ گو نے کیا کہا ہے، اللہ ان کی زبان میں زور پیغام اور زیادہ کرے، لیکن جہاں اللہ فرماتا ہے اس حد تک تو وہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے آخر لال ولایت جناب امام علی اور رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مامون نے پوچھا تھا یا علی، علی کی کوئی ایسی فضیلت بتلائیے جو آپ کی نگاہ میں، مامون آٹھویں لال ولایت سے پوچھ رہا ہے، آپ علی کی کوئی ایسی فضیلت بتلائیے جو آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت ہو اور قرآن اس کی تصدیق کرے. اب آپ سوچیے ایک لحظے کے لیے، جناب امام علی رضا علیہ السلام کون سی فضیلت بیان کریں گے؟ یا علی، علی کی ایسی فضیلت بتلائیے. میں کہتا ہوں اگر مامون علی کی فضیلت علی سے پوچھ سکتا ہے تو شیعہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی علی کے فضائل علی سے پوچھے. اور میں یہ فضائل ڈھونڈتا رہتا ہوں کہاں سے، عموماً نادل بلاوا سے. علی از زبان علی پر سے بیٹھا ایک جملے کی تلاش کر رہا تھا، وہاں چونکہ ہمارا موضوع تھا بیت القائم میں خطبہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام، تیسرا سال ہے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. وہاں لفظ آخری یہ تھا تصدیق کے عنوان سے. تو وہاں اس ضمن میں تحقیق نازل بلاوا کو تلاش کرتے کرتے شیخ محمد تقی جعفری نے نازل بلاوا کی شرح کی جلد نمبر 9 میں وہاں لکھے 123 فضائل علی یا زبان علی، اور سب نازل بلاوا سے. یعنی تھوڑا سا اپنا معیار آگے لے جانا چاہیے، ان چیزوں کو وہاں سے تلاش کرنی چاہیے تاکہ دو ثواب ملے، ایک تو ان کا کلام ملے گا اور ایک ان کے فضائل ملیں گے. آٹھ لال ولایت سے پوچھا مامون نے یا علی، علی کے فضائل بتلائیے، لیکن وہ ایک جملے میں، علی کی وہ فضیلت بتلائیے جو آپ کی نگاہ میں سب سے بڑی فضیلت ہو اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہو. اب آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ کیا جناب امام فرمائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی کلام میں اللہ کے ولی کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ آئے مباحلہ میں نفس رسول ہونا ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے گا آج کے لیے فضائل کا یہ نسخہ. جناب امام فرماتے ہیں اللہ کی کتاب میں اللہ کے ولی کی سب سے بڑی فضیلت نفس رسول ہونا ہے. میں کہتا ہوں اب یہ نفس رسول میں کیا ہے؟ آصف لال ولایت فرماتے ہیں اس نفس رسول میں یہ ہے کہ نبی اور رسول کائنات کی ہر فرد اور ہر شے سے افضل ہیں اور علی ان کے نفس ہیں. اب جس جس سے نبی افضل ہے اس سے علی افضل ہے. اب دیکھتے جاؤ جہاں نبی کے فضائل بیان کرو گے وہاں علی کے فضائل ہوں گے, جہاں علی کے فضائل ہوں گے وہاں نبی کے فضائل ہوں گے. تو اب ان کے فضائل اگر دیکھنے ہیں تو کہاں سے دیکھیں گے؟ قرآن سے. اور اگر ان کے احکام دیکھنے ہو تو کہاں جائیں گے؟ اپنی مرضی پہ. جب ان کے فضائل قرآن ہے اور قرآن ان کی تلاوت ہے, یہ مال قرآن ہیں, کبھی جدا نہیں ہو سکتے. تو اگر ان کے احکام تلاش کرنے ہیں تو مقصد یہ ہے قرآن کا حکم ان کا حکم ہے, ان کا حکم قرآن کا حکم ہے. جی اب پھر اگر کوئی کتاب کسی پہ یقین نہ آئے, اس لیے کہ مومنوں کو کتابوں پہ یقین مشکل سے آتا ہے, اس میں نیگیٹو پوائنٹ جو ہیں وہ تلاش ہوتے ہیں, فلاں نے یہ لکھا ہے, چھوڑیے ان کو. اللہ کی کتاب پہ تو یقین ہے نا. اگر اللہ کی کتاب پہ یقین ہے تو یہ کتاب خدا سے جدا نہیں ہوتے. جب جدا نہیں ہوتے تو اگر کوئی حکم ان کا لینا ہے تو قرآن سے ہی پوچھ لیا کیجئے, قرآن اللہ کی کتاب تو ہی بتلا کہ ان کا حکم. تو اب جہاں قرآن کے احکام ہوں گے وہاں ان کے احکام ہوں گے, اور جب اللہ اور ان کے احکام مل جائیں گے تو پھر انسان کتنی دلچسپی اور کتنی تسلی کے ساتھ اس پہ چل سکے گا. وہاں سے شروع کروں. ہمارے یہاں ایک یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بتلا دو مومنین کو. میں اس کے الٹ ذہن رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں, میں جمعے کے خطبے میں بھی یہی عرض کیا تھا, ایک چھوٹی سی چیز لے لو یا غفور. اللہ کے آسمان سے ستار ہے, غفار ہے. اس میں اعظم لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں. آج بے سکونی کے زمانے میں مختلف دعائیں اور مختلف چیزیں. اس میں اعظم کیا ہوتا ہے؟ اس میں اعظم یہ ہوتا ہے کہ آپ نام الہی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو وہی آپ کے لیے اس میں اعظم ہوگا. اللہ کا نام ہے غفار, غفور. کبھی توجہ فرمائیے, ستار اور دو لفظ ہیں, ستار اور غفار. ہمارے ہاں غفار کا معنی کیا جاتا ہے معاف کرنے والا, وہ آف لفظ ہے. اس کے لیے معافی کے لیے لفظ آف ہے. لفظ غفار اور لفظ ستار کو دیکھ رہا تھا. ستار ہوتا ہے کسی چیز پہ پردہ ڈالنے والا, غفار ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینے والا. سمجھے بول رہی ہے تھوڑی سی. غفار لفظ کیا ہے؟ میرے ہاتھ پہ داغ ہے, میں نے اس کو دھو ڈالا, اب وہ داغ نظر نہیں آ رہا. کیا نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ وہ دھول گیا, وہ ہے ہی نہیں. اب یہ کسی نے دھو دیا تو اس دھونے والے کو کہیں گے یہ غفار ہو گیا, یعنی اس نے اس عیب کو اصل مٹا دیا, محو کر دیا. یہ کہلاتا ہے غفار. ستار کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ کوئی داغ لگا ہوا تھا, میں نے اوپر دستانہ چڑھا لیا, داغ اپنی جگہ پہ باقی ہے, اس پہ پردہ ڈال دیا گیا, وہ ہے ستار. لیکن داغ کو ہی دھو ڈالا گیا ہے, وہ ہے غفار. رب جلیل ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. یعنی بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے, بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اصل وہ محو کر دیتا ہے. آپ صفات الہیہ کو احکام آل محمد سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنا لیجئے. کسی کے لیے ستار بن جایا کیجئے, کسی کے لیے غفار بن جایا کیجئے. پھر رب کو کہا کیجئے ہم اپنے طور پہ ستار اور غفار ہے, تو اپنے طور پہ ستار اور غفار بن. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. کہیں سے ایک آیت ایک لفظ لے کے شروع کر دیا کیجئے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق. میں آج کے لیے جو دیکھ رہا تھا, اللہ کے وحدانیت کے ساتھ سب سے زیادہ جس حکم کا ذکر آیا ہے وہ ہے ان کے بارے میں جنہوں نے مشکلات سے گزر کے ہمیں عزاخانوں کے دروازے دکھائے. ہاں ماں کی صورت میں گودی میں بٹھا کے, باپ کی صورت میں انگلی تھما کے. توحید کے ساتھ قرآن مجید میں چار دفعہ توحید ہو رہا, اس کے بعد کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا, متبادل الفاظ, مختلف الفاظ, مفہوم جن کا اس ایک آیت سے ظاہر کر رہا ہوں. وبالوالدین احسانا, آئیے آج کی رات اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم اس حکم الہی کو جس کا فوراً توحید کے بعد ذکر ہے کہاں تک انجام دیتے ہیں اس حکم کو؟ آپ کہیں گے ان کا حکم دکھائیے, تو جس کے ایام ہیں یہ, کیونکہ یا جناب سید زینب سلام اللہ علیہ سے یا جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مربوط ہیں یہ ایام. توفیل آل ولایت کے دعاؤں کی کتاب صحیح سجادیہ کی دعا نمبر 24 کو دیکھ لیجئے گا, والدین کے لیے دعا. عجیب لفظ استعمال کیے امام نے. امام فرماتے ہیں, اے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے والدین کو یاد رکھوں. دعا نمبر 24. پھر کیا فرمایا؟ حتی اوسر ہوایا اللہ ہواہما. دعا نمبر 24 کے الفاظ, یعنی احکام زندگی قرآن میں توحید کے ساتھ وہ دیکھیے, اور یہاں چوتھے لال ولایت کے حکم کو دیکھیے. حتی اوسر اللہ ہوا یا ہوا ہوما وقدم رضا یا رضا ہوما. پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی خواہشات پر ان کی خواہشات کو ترجیح دوں, اور میں اپنی مرضی پر ان کی مرضیوں کو مقدم جانوں. ہے نا کرنے کی چیز. آج شروع کریں گے, ہماری اولادیں ہی شروع کریں گی, آپ کی اولادیں شروع کریں گی, تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اگر اولاد کے سامنے شروع کریں گے اپنے والدین کے لیے, تو پھر ہماری اولاد جو ہے وہ کرے گی. اگر ہم کل پہ چھوڑیں گے تو وہ بھی کل پہ چھوڑیں گے, اور وہ کل جو ہے وہ پھر آئے گی ہی نہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. زندگیوں میں اور یہی چیزیں ایم اے معصومین علیہ السلام کے قرب کے لیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت سارے کتابیں پڑھ کے اوپر سے شروع کریں, نہیں, گھر سے شروع کریں. میں کہیں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی دینداری کو دیکھنا ہے, میری دینداری کو اگر دیکھنا ہے, یا ممبر پہ نہ دیکھو, میرے گھر کو دیکھو. میری دینداری اگر سب سے بہترین بتلا سکتی ہے تو میری روزہ بتلا سکتی ہے. ہاں دیندار تو وہ ہوگا جس کی بیوی اس کی دینداری کی گواہی دے. میں ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا تھا, اور پھر میاں کہہ رہا تھا آپ سناؤ کتنی دیندار ہو, اور بیوی کہہ رہی تھی آپ کتنے دیندار ہو. ہاں آج آپ بھی امتحان کر لیجئے. ہمارے دین کا اصل پتا, پیغمبر اکرم نے شادیاں کی. ایک اعتراض ہوتا ہے پیغمبر اکرم کی ذات سے کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی بیویاں بھی پیغمبر سے ایک داغ بھی نہ دکھا سکیں. ہاں وہ سیرت وہ ہے, ہماری سیرت کیا ہے؟ سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. یعنی وہ جس سے آپ کا زیادہ واسطہ ہے, کاروبار جس کا ساتھ آپ کا ہے اس سے پوچھ لو کتنے دیندار ہیں, جاب پہ جو آپ کے ساتھ جاب کرتا ہے اس سے پوچھ لیجئے کتنے دیندار ہیں, ماں باپ سے پوچھ لیجئے صاحب کتنے دیندار ہیں, اولاد سے پوچھ لیجئے آپ کے والد محترم والد محترمہ کتنے دیندار ہیں. یعنی جس آدمی سے زیادہ تعلق ہوگا وہ زیادہ بتلا سکے گا. نہ میں آپ کے متعلق جانتا ہوں, نہ آپ میرے متعلق جانتے ہیں, ایک حد ہوتی ہے ہماری. البتہ اس مرحلے میں آ کے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اس مرحلے میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مومنین میں سے ہر ایک شخص میں اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی کمزوریاں تو پتہ ہیں, آپ میں سے کسی کی کمزوری نہیں پتا مجھے. ہاں چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک میں ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ مجھے اپنے گناہ پتا ہے, آپ میں سے کسی کے گناہ نہیں پتا. ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو ممکن ہے وہ رب سے معافی مانگ کے جنت میں چلا جائے، میں اس کے عیب گن گن کے جہنم میں چلا جاؤں. مجھے کیا پتا اس کا رب کا تعلق ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا سارا وقت اس کے لیے خرچ کروں، مجھے ضرورت یہ ہے میں اپنا وقت اپنے لیے خرچ کروں. صلوات کر لیجیے محمد و آل محمد. ابھی ہم کہاں وقت خرچ کرتے ہیں؟ تو ماں باپ سے شروع کر دیجئے، یہی سے آپ اپنے امام وقت کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وقت صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. امام کو اگر دعا کے عنوان سے یا سلام کے عنوان سے یاد کرنا ہے، اپنے آپ کو لے آئیے اس مقام پہ تاکہ امام بھی سلام کا جواب دیں، اور وہ اسی والدین کی خدمت میں مل سکتا ہے جواب. ایک بزرگ عالم دین نقل فرما رہے تھے، ایک شخص جاتا ہے کربلا زیارت کے لیے، اور وہاں رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک جوان آ رہا ہے حرم جناب سید الشہداء میں. جب وہ آیا اس نے سلام کیا، شہید کربلا نے اس جوان کے سلام کا جواب دیا. یہ اس بزرگ نے خواب میں دیکھا، نقاب ہو کے تھا کہ کاش وہ جوان مجھے مل جاتا، میں اس سے پوچھتا تو نے کیا کیا ہے کہ شہید کربلا تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتا میں اسی تلاش میں تھا پروردگار مجھے کوئی نسخہ مل جائے، کوئی راہ مل جائے کہ میرے سلام کا جواب بھی امام کی طرف سے آئے، اس سے پوچھ لو. اسی بے تابی نے وہ کہتا ہے کہ میں صبح نماز کے لیے جب حرم میں جناب سید الشہداء میں آیا، ابھی وہ خواب گزر گیا ختم ہو گیا، صبح جب نماز کے لیے آیا تو میں نماز کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہی جوان جو خواب میں مجھے نظر آیا تھا وہی آ رہا ہے، وہ میرے خواب کی کھلی طور پہ تصویر میرے سامنے موجود ہے. تو میں نے جب اس کو دیکھا پہچان لیا. اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے خواب میں آدمی کسی کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے. وقت کو ادھر ادھر نہیں پھیلانا چاہتا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے فضائل کا، فضائل میں کسی نے دیکھا تھا، دیکھتا ہوں انشاءاللہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ. میں نے دیکھ لیا اس کو، کہتے میں آپ خواب کی تعبیر عملی دیکھنے کے لیے اس کے قریب ہو گیا، دیکھ کر آئیے کرتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے. ابھی اس کو زیارت کرنی تھی. وہ کہتے وہ زیارت کے لیے قریب ہوا، میں اپنی تعبیر خواب کے لیے اس کے قریب ہو گیا. اب وہ زیارت کے قریب جو گیا تو میں نے توجہ سے سنا کہ آیا میں بھی سن سکتا ہوں وہ جواب یا نہیں. کہتے اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، تو حرم جناب سید الشہداء سے جواب آیا وعلیک السلام. وہ کہتے میرا تعجب بڑھ گیا اور تعبیر خواب مجھے فوراً نظر آ گئی. اب میں نے زیارت جیسے پڑی پڑی، میرے لیے زیارت وہ سلام کا جواب پانے والا جوان تھا. کہتے وہ جدھر جاتا ہے میں پیچھے جاتا ہوں. اس نے زیارت پڑی، اس نے نماز زیارت پڑی، وہ باہر نکلا، میں اس کے پیچھے امام ابا تبا میں. وہ باہر نکلا کربلا کی گلیوں میں جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. وہ چلتے 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 کر حرم جناب سید الشہداء سے تو 3 فرلانگ دور چلا گیا، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. اور میں جو اس کے پیچھے گیا، جب وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو رکا، ظاہر ہے اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو مجھے دیکھا. اب میں نے سمجھ لیا کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے، یہ اس کا گھر ہے. تو میں اس کے 3 میل ظاہر یہ مجھے یاد نہیں آ رہا انہوں نے 3 میل کہا یا 3 فرسخ کہا، 3 فرلانگ کہا، بہرحال میں وہاں جو پہنچا تو میں نے اس کے قریب جا کے سلام کیا. جیسے طریقہ کار ہوتا ہے اس نے دعوت دی آئیے، میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ مجھے دعوت ملے. میں اس کے دعوت پہ فوراً لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر چلا گیا. اب اس نے مہمان سمجھ کے میری خاطر تواضع شروع کی. تو میں جب کچھ کھانے کے لیے اس نے سامنے رکھا تو ایسے بیٹھا رہا جیسے مجھے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. عربوں میں ایک رواج ہے, مہمان اگر کسی کے یہاں جائے, بہت سارے واقعات ایسے ہیں, مہمان کو اگر کوئی چیز چاہیے وہ کھانے کے سے پہلے جو چیز کہے گا میزبان اس کو کوشش کرتا ہے پوری کرنے کی. ٹھیک ہے, تو میں نے جو کھانے کی چیزیں سامنے اس نے رکھی تو میں نے اب اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ میں نے میزبان کو کہا کہ مجھے ایک چیز چاہیے, بتلاؤ گے تو آپ کا کھانا کھاؤں گا, اگر نہیں تو پھر میں نہیں. تو اس سے تو اہمیت دیتے ہیں وہ کہ اب مہمان خالی چلا جائے تو انہوں نے کہا جی بتلائیے. انہوں نے کہا میں ایک چیز تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتلا تیرا کیا کام ہے, کاروبار کیا ہے, سلسلہ کیا ہے. اس نے مختصراً بتلایا لیکن وہ چیز جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ اس نے نہیں بتلائی. آخر میں نے اس سے پوچھا کہ صحیح صحیح مجھے بتلا تو نے کیا کیا ہے کہ امام نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. اب وہ گھبرا گیا اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے مولا کا راز تھا, یہ تجھے کیسے معلوم ہوا. یہ مہمان کہتا ہے میں نے سارا خواب اس کو بتلایا کہ ایسے میں خواب دیکھا تھا, اور اس نے ظاہر وہ کوئی حیثیت رکھتا تھا جس نے خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا, بالخصوص جب پھر اس کو سلام کا جواب مل رہا تھا اور اسے بھی وہ سنائی دیا تو وہ ہر کسی کو سنائی نہیں دیتا. اب وہ کہتا ہے کہ مجبور ہے گیا چونکہ مہمان اور میزبان والی بات تھی, اس نے واقعہ بتلانا شروع کیا کہ میرے ضعیف ماں باپ تھے اور دونوں مفلوج تھے, ڈسیبل تھے. میری زندگی میں روٹین یہ رہی کہ میں ہر شب جمعہ, ایک شب جمعہ یہ تین میل جو ہیں اپنے مفلوج ڈسیبل والد کو اٹھاتا تھا کندھے پہ اور زیارت سید الشہداء کے لیے لے جاتا تھا, دوسرے شب جمعہ اپنی ماں کو لے جاتا تھا اس کو زیارت کراتا تھا. میری زندگی کی روٹین یہی تھی, ہر شب جمعہ ایک دن ایک دفعہ ماں کو ایک دفعہ باپ کو, روٹین کے مطابق میری زندگی گزرتی رہی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شب جمعہ چونکہ اربعین کے ایام بھی ہیں اس حوالے سے بھی مناسب رہے گا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اربعین کی رات شہرم کی رات تھی اور وہی شب جمعہ بھی تھی. باری وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی تھی, میں نے روٹین کے مطابق مغرب کی نماز گھر پہ پڑھی, والد کو کھانا کھلایا, والدہ کو کھلایا, تیار ہوا, والد کو اپنے کندھے پہ بٹھایا, ماں کو حرم جناب سید الشہداء کے لیے زیارت کے لیے ماں کو خدا حافظ کرنے لگا. تو میں نے جو ماں کو دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں جھک گیا. ماں اللہ توفیق دے کہ کوئی ماں کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کے جھک جائے. ہم جس ملک میں جس ماحول میں رہتے ہیں ہمیں کیا پتا ماں کے آنسو کی کیا اہمیت ہے. یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جہاں آدمی, وہ کہتے ہیں میں نے ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے, میں گھبرا گیا, جھک کے پوچھا ماں رو کیوں رہی ہے. جب میں نے پوچھا تو اس کا گریا اور بڑا اور رو کے کہتی رو اس لیے رہی ہوں آج جی میرا بھی چاہتا ہے کہ شب جمعہ بھی ہے اور اربعین بھی ہے, میں بھی حرم جناب سید الشہداء میں ہوتی. کہتا ماں پھر گھبرانے کی کیا بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا آپ ماں میں آپ کو تیار کرتا ہوں, آپ کو بھی لے جاؤں گا. اب وہ کہتا میں نے کیا کیا, باپ تیار تھے ان کو تھوڑی دور تک لے گیا, وہاں باپ کو بٹھایا, واپس گھر پلٹا, ماں کو اٹھایا, جہاں باپ بیٹھا تھا اس سے تھوڑا آگے جا کے ماں کو بٹھایا, واپس آیا باپ کو اٹھایا, جہاں ماں بیٹھی تھی اس سے تھوڑا آگے باپ کو. یعنی ایک دفعہ یہ نہیں کیا کہ چلے میں کربلا, اس لیے کہ زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو, ماں باپ کو زیادہ انتظار بھی نہ کرنی پڑے. یوں حصے حصے کر کے میں اپنے ماں باپ دونوں کو شب اربعین شب جمعہ حرم میں سید الشہداء میں لے گیا. رات گزاری تھا کتنا گیا تھا کہ اب واپس مجھ سے نہیں آیا جا سکتا تھا. میں نے وہی کسی مسافر خانے میں ایک کمرہ لیا, وہاں جا کے سو گئے.
دوسرے دن اربعین کے دن کیا ہوا، میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی دن میرے والد دنیا سے کوچ کر گئے. میں والد کو دفن کر کے کربلا میں ماں کو لے کے گھر واپس آ گیا. گزر گیا ہفتہ، اگلے ہفتے پھر سلسلہ کیا ہوا، ماں کہتی ہے بیٹا، ویسے باری ماں کی تھی، پھر کہتی ہے بیٹا آج جی چاہ رہا ہے اگر ہم دونوں ماں بیٹا چلے جاتے، امام کی زیارت بھی ہو جاتی، تیرے باپ کی قبر پہ فاتحہ بھی ہو جاتا. کہتے میں نے ماں کو تیار کیا، وہاں لے گیا، رات وہاں گزاری. میری قسمت یہ کہ پھر ماں بیمار ہوئی اور دوسرے ہفتے کربلا میں میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی. میں ماں کو دفن کر کے پریشان بیٹھا تھا حرم رسول، حرم جناب امام میں. اب میرا کون رہا؟ وہ کہتے میں جب یہ گیا سوچ رہا تھا تو بہرحال جانا تو تھا واپس گھر، اب گھر جانے کے لیے تیار ہوا. ذریعے جناب سید الشہداء پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے کا مولا مجھ سے جو خدمت ہو سکتی تھی، میرے ماں باپ تھے، تیرے زوار تھے، تیرے عزادار تھے، رب سے دعا کرو میری خدمت قبول ہو. وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہہ کے اب خدا حافظی کے لیے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، تو اندر سے جواب آیا وعلیک السلام یا عبد اللہ. وہ شخص کہتا ہے بزرگوار اس دن کے بعد جب بھی میں حرم جناب سید الشہداء پہ گیا، میرے ہر سلام کا جواب میرے مولا نے مجھے دیا ہے. برادران آپ کو وقت لیا، ہر یہ کر رہا ہوں، زینب کبریٰ کس لیے آئیں؟ آیات الہی بتلانے کے لیے. اور یزید کو بی بی کہہ رہی ہے، یزید جو آیات الہیہ کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام برا ہے. آیات الہی کے دو نمونے ہیں، یا اہل بیت یا قرآن، اور وہ آئے ہیں ہمیں ہم گناہگاروں کو یا اس دنیا کی گندگی سے نکال کے رب تک پہنچانے کے لیے. اور رب تک پہنچنے کے راہ، رب تک جانے کی منزلیں اگر اس گھر کا دامن تھامو گے تو مشکل نہیں ہے. اس شخص نے ماں باپ کی خدمت کی، اب اس کو امام سلام کا جواب دے رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے ایک طرف اللہ کی توحید کا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور دوسرا حکم کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کیجئے. ایک حکم الہی کی اتباع، سید الشہداء سلام کا جواب دیتے ہیں. میں کہتا ہوں خیال رکھیے، کیا اس نے کہا تھا، میرے ماں باپ تھے، تیرے عزادار اور زوار تھے. کسی زوار کی ہی خدمت شروع کر دیجئے، وہ بھائی ہو تو کیا، وہ ماں ہو تو اور کیا مقام ہو جائے گا، وہ باپ ہو تو اور کیا مقام ہوگا. یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یقیناً اگر ہم کسی کو اور بالخصوص اپنے ماں باپ کو اس مقام پر سمجھ کے خدمت کریں گے، مجھے یقین ہے ہمارے وقت کا امام ہمارے سلام کا جواب دے گا. اور اگر پھر کوئی کمی نظر آئے نا تو پھر اسی زینب کبریٰ کو واسطہ بنا لیجیے گا. جو کہاں کھڑی آیتیں پڑھ رہی ہیں تصور کیجئے، بی بی کہاں ہیں؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. میرے استاد میں روپڑا کرتے تھے، جناب سیدہ کی جب رحلت ہوئی، جناب زینب کبریٰ 5 سال کی تھیں، جناب امیر نے سلمان فارسی کو بلایا. سلمان، زہرا آپ کو چچا کہتی تھی، سلمان آؤ یہاں بیٹھ کے زہرا کی میت سے قرآن پڑھو. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی،
تھوڑا سا قرآن میں نے پڑھا کہ جناب امیر علیہ السلام پھر کہتے ہیں سلمان قرآن بند کرو کمرے سے باہر چلے جاؤ. میں نے سر جھکا کے کہا مولا قرآن مجید میں کوئی اشتباہ کر رہا تھا غلطی کر رہا تھا. علی جیسا امام کہتے ہیں سلمان جب سے تو قرآن پڑھ رہا ہے میری زینب ماں کی میت سے دور کھڑی ہے. میں صاحب کا جملہ اگر سمجھ سکیں تو رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, زیادہ سخت جملے نہیں کہتا. سلمان جب سے آپ یہاں بیٹھے ہیں میری زینب ماں کی میت سے دور کمرے سے باہر کھڑی ہے. زینب کبریٰ کو غیرت اجازت نہیں دیتی جہاں سلمان فارسی جیسا صحابی رسول. بس عزیزو دین بچانے کے لیے آیات الہی سمجھانے کے لیے کہاں کھڑی ہے, کس حالت میں کھڑی ہے. میں لفظ نہیں کہنا چاہتا کس حالت میں کھڑی ہے, ادھر منظر کیا ہے, اس منظر کو ذہن میں رکھیے. یزید بدبخت کا تخت ہے, تخت کے سامنے ایک تخت ہے, تخت میں حسین ہے, ظالم کے ہاتھ میں چڑی ہے, بہن سامنے کھڑی ہے اور ظالم نے چڑی کے ذریعے سے بہن کے بھائی کو بے ادبی کر رہا ہے. کوئی بہن بیٹھی ہو تو معذرت کے ساتھ, بہن کہاں تک برداشت کر سکتی ہے بھائی کے ساتھ بے ادبی, مگر میں کو زینب کبریٰ نے کیسے برداشت کیا. کہا اتنا ظالم یہ ہوگ تو رسول چوما کرتے تھے جن کے ساتھ تو بے ادبی کر رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.
اے اکبر یا اے ماں دیکھتی رہ گئے, اے اکبر نہیں آئے ماں دیکھتی رہ گئے, اے اکبر نہیں آئے ماں دیکھتی رہ گئے, اے اکبر نہیں آئے ماں دیکھتی رہ گئے, اے اکبر نہیں آئے.